بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب خطبات الحفیظ جلد پنجم قطب الارشاد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کا پہلا واعظ پڑھ رہے ہیں جس میں اب تک چوتھا دن ہے. اب تک جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الزمر کی آیت کے اس حصے سے فنعم اجر العاملین کیسا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا, اس سے معلوم ہوا کہ جنت ملے گی عمل کی وجہ سے. اور علم ذریعہ ہے, علم مقصود نہیں ہے. اس پہ حضرت نے اس لیے مثالیں دی ہیں. اور اب عمل پہ جب آئے تو فرمایا کہ عمل میں ایک تو تہذیب اخلاق ہے, یہ تو بہت ہی ضروری ہے. تو جو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو دین کے پانچ شعبے ہیں اصل. ایک شعبہ عقائد کا ہے, دوسرا عبادات کا, تیسرا معاملات کا, چوتھا معاشرت کا, اور پانچواں اخلاق. کلام پاک اور احادیث شریف میں دین کی جتنی باتیں دی ہوئی ہیں وہ انہی پانچ شعبے. دین کا پہلا شعبہ عقائد کی تصحیح ہے جس کا کل بیان ہوا. اس میں سب سے اہم شرک سے بچنا ہے. اس نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں بھائی زیور پڑھ لیجئے اور عقائد کو صحیح کر لیجئے, شرک کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں پوچھتے, اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے, یعنی اس کو ضرور بن ضرور جہنم میں جانا ہوگا. اور باقی دوسرے گنہگاروں کو جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. وہاں نفی نہیں کی لیکن شرک والے میں صاف فرما دیا کہ شرک کو حق تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اور ہم لوگ بہت شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. بھائی غیر اللہ میں قدرت کہاں ہے؟ غیر اللہ میں کیا ہے جو تم اس کی خوش کو سمجھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں, نہ کسی انسان میں, نہ جن میں, نہ بزرگ میں, نہ ولی میں. بس اللہ اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ تم کو سب کچھ دیں گے. آپ تدبیر اختیار کرو. تدبیر اسی کو کہتے ہیں جو کہ مشروع ہو اور اس کا تجربہ ہو لوگوں کو. اس کو تو ٹھیک ہے وہ چیزیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب پیدا کیا اور اسباب کی خاصیتیں رکھ دی اور اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرتے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یوں کرو. مثلا اگر پانی گرم کرنا ہے تو چولہے پہ پانی چڑھا دو, یہ تدبیر ہے. اسی طرح کی تدبیر ہے جو مشاہدے اور تجربے سے ہے, یہ کرو. لیکن شرکیہ تدابیر, شرکیہ تعویذ گنڈے, بزرگوں کے بارے میں تو بہت جلد شرکیہ عقائد ہم لوگوں کو یہاں ہو جاتے. ان کے ہاتھ میں کچھ ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اب دیکھیے کئی جگہوں پہ پیری مرجی کا چکر چلایا ہوا ہے, لوگوں نے جھنڈے والے فلاں فلاں فلاں, اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. ارے لمبی لائن کس بات کی لگی ہوئی ہے؟ اچھا ان سے پوچھ لیں, دعا کرانے آئے. دعا تو نہیں کر سکتے تھے, ان سے کیا کرانے آ رہے؟ اتنی لمبی لائن کیوں لگا رہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کرانے کی اتنی لمبی لائن لگائی جاتی تھی, یہ صحابہ سے کرائی جاتی تھی. کیا حماقت ہے؟ اب تعالیٰ تو فرماتے ادعونی استجب لکم, تم مانگو دعا, ہم تمہاری دعا قبول کر لیں. فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اگر میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو وہ تو میں تو قریب ہی ہوں, یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے. اس کی بات کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اذا پوچھے مطلب عربی جاننے والوں سے کیا مطلب؟ او جی وہ میں تو قبول کر لیتا ہوں. دعا کرنے والے کی دعا کو اذا دعان انتہائی تاکی دی ہے, کیونکہ ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام لا یعنی سے پاک. اذا دعان کا مطلب ہے کہ جیس وقت ابھی, یعنی بندہ منہ سے دعا نکالتا بھی نہیں اور دعا قبول کرتا. کیوں بھائی؟ یہی مطلب ہے کہ اور کوئی مطلب ہو سکتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعا. پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں اب شرم دلا فلیستجیبوا لی, ارے تو جب میں تمہاری دعا اس قدر صورت کے ساتھ و اذا دعان کے ساتھ قبول کر لیتا ہوں تو تم بھی تو کچھ خیال کرو کہ میری بات مان لو. فلیستجیبوا لی,
کیا انداز ہے ذرا دیکھیے آپ.
اے مسلمانوں سوچو ذرا, میں تو تمہاری دعا یوں قبول کرتا ہوں کہ تمہارے منہ سے گویا دعا ابھی نکلی بھی نہیں. وہ اذا دعان فلیستجیبوا لی, تو تم پہ بھی تو لازم ہے کہ تم میرا کہنا مانو اور ایمان لے آؤ, اور پھر لعلہم یشکرون. یہی طریقہ ہے, اسی سے ہدایت ہوگی کہ اللہ میرا کہنا مان لو. تو دیکھیے اپنے عقائد سے شرک کو نکال دیا, یہ ظالم چیز ہے. اللہ اکثر بدعت شرک تک پہنچتی, اکثر بدعت شرک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ لے لیں, اس میں چھپا ہوا کفر ہے. شرک نہ ہو تو کفر ہے, وہ لکھا ہوا ہے اس میں, اور احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں ملفوظات میں. عبادات میں عبادت ہے, دعا تو عبادت ہے. عبادات میں ایسا یعنی سنت کی اتباع نہ ہو, عبادات میں خلاف سنت کریں. یا تو یہ حماقت جلی ہے, یعنی کھلی ہوئی حماقت مخی ہے, عبادت کر رہا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں, یا کفر خفی ہے. دیکھیے یہاں بھی کفر خفی ہے. تو دیکھیں شرک اور کفر, اس سے تو بچنا ضروری ہے. عقائد کو صحیح کیجیے, اور ایک حدیث شریف میں نے کتنی بار عرض کی ہے ابھی چند دنوں میں, لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لکفرتم, اگر تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کیا تو تم نے کفر کیا. کفر اور شرک سے تو بچنا ضروری ہے, عقائد کو صحیح کریں. پھر دوسرا شعبہ عبادات کا ہے. فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر عبادات ہیں, اور عبادات کا جو معیار مقرر فرما دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہی معیار رکھنا چاہیے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اب جس چیز کو مستحب فرمایا اس کو فرض کا درجہ نہ دے, اور جس کو فرض بتایا اس کو مستحب کا درجہ نہ دے, اپنی مرضی نہ کریں نہ چلائیں. بلکہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جتنی اہمیت فرمائی ہے اس اہمیت کو محفوظ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. عبادات یعنی عبادات کا تو خلاصہ یہی ہے کہ سنت کے مطابق ہو, بلا عذر سنت کو نہ چھوڑے, اور فرض کو فرض جانے اور مستحب کو مستحب جانے. مستحب کو اتنا بڑھایا کہ بہت چیزوں میں ایسا کر لیتے ہیں کہ مستحب کو گویا فرض کے درجے تک لے جاتے ہیں یا واجب کے درجے تک لے جاتے ہیں, اپنے اوپر لازم کر لیا. بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو شادی وغیرہ کے بیان میں بحث زیور میں اس کے مفاسد گنائے ہیں, اس میں اکثر شادی کی رسموں میں یہ مفسدہ ضرور بیان کروایا ہے کہ دیکھو تم نے اس کو لازم کر لیا, اور شریعت میں کسی ایسی چیز کو لازم کر لینا اپنے اوپر جس یعنی اپنے اوپر کوئی ایسی چیز لازم کر لینا جس کو شریعت نے تم پر لازم نہیں کیا, یہ گناہ ہے, یہ جائز نہیں. سیدھے سمجھ لیجئے, اس لیے شادی کی سب رسموں کا یہ سب گناہ ہے. تم نے ایک چیز کی باندھی کیونکہ وہ دلہن کی منہ دکھائی دی جائے گی, شریعت نے کیا یہ کہا ہے کہ دلہن کا منہ دیکھ کے کچھ پیسے دو, تو تم نے اس کو لازم کر لیا. اب وہ بتائی کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ آئے گی نہیں دیکھنے, یا آئے گی کم پیسے ہیں تو شرمائے, ایک مصیبت کھڑی کی. کیونکہ ایک چیز جس کو شریعت نے لازم نہیں کیا اس کو آپ نے لازم کر لیا, یہ جو ہے گناہ ہے. اول تو دنیاوی امور میں, اور دینی امور میں بدعت ہے ہی ہے. غیر لازم کو اگر غیر لازم کو لازم سمجھ لیا وہ بھی بدعت. کیوں بھائی کیا خیال ہے؟ مثال طور پر اذان کے بعد درود شریف پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے, مستحب بھی نہیں, اس کو لازم بنا لیا تو بدعت نہیں ہے. بدعت کا دروازہ تو کھلتا ہے اس سے. بہرحال عبادات میں تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس میں صحابہ کا تعامل تھا, صرف ایک حدیث شریف سے مسئلہ نہیں نکلتا. آپ نے ایک حدیث شریف پڑھ لی اور کہا کہ بس ہم تو اس سے مسئلہ نکال لیں, اس سے مسئلہ کیسے نکلے گا؟ سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف تو ہے, ان کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعامل بھی ہے؟ اور بعض جگہوں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل نہیں لیکن صحابہ کا تعامل ہو گیا, تو وہ بھی فرض و واجب اجماع اجماع صحابہ کا جمع ہے ایسی صورت جس میں حدیث شریف ہے لیکن تعامل نہیں صحابہ کا. جیسے میں وہاں پہ تھا تو ایک امام صاحب آئے وہاں پہ مکہ مکرمہ میں اور انہوں نے نماز پڑھائی تو سورہ پڑھائی سورہ فاتحہ پھر سورہ پھر اس کے بعد قل ہو اللہ ہوا دوسری نکل میں پھر وہی پھر فجر کی نماز میں پھر وہی دونوں نکتوں میں پھر قل ہو اللہ ہوا. میں نے ان سے جا کے کہا کہ حضرت یہ میں نے سنا نہیں. انہوں نے کہا انہوں نے حدیث شریف خالی تو عرب ہوتے ہیں ان کو حدیث شریف یاد ہوتی ہے. حدیث شریف ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے قل ہو اللہ اس سورے سے بہت محبت ہے ایسا کوئی آیا فرما سب جیسی بھی حدیث ہے جو مضمون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. خیر ابھی تو کہا تو بہت کچھ جا سکتا تھا کہ اجازت دینے کا مطلب اجازت تو خیر دے دی تو انہوں نے کہا اجازت کے تحت میں نے پڑھ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف ہے میں نے چکرایا کہ اگر یہ حدیث شریف ہوتی تو ہمارے بزرگوں نے کیوں نہیں عمل کیا. ہمارے بزرگ تو کسی سنت کو چھوڑتے نہیں. اگر یہ سنت ہوتی تو ہمارے اہل اللہ اور ہمارے بڑے بڑے حضرات تو سب عمل کرتے ہوتے علماء بتاتے ہوتے. تو ہمارے ایک استاد آتے تھے جو عالم بھی تھے بچوں کو تجوید پڑھانے میں انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے ہمارے سب بچوں انہوں نے تجوید پڑھایا اسی وجہ سے حفظ ہو گیا بچوں کا. بہت اعلیٰ درجے کے قاری تھے قاری فتح محمد صاحب کے شاگرد تھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی مغفرت فرمائے. اتنے عرصے تک بچوں کو پڑھایا کہ ایک بار پیشانی کے بل نہیں کبھی غصہ نہیں کیا. حالانکہ بچے تو بچے ہیں سہار کرتے ہیں دیر سے آتے ہیں وہ آ جاتے تھے بچے سوئے ہوئے لیکن کبھی بھی اس قدر نرمی سے پڑھایا. ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا قصہ ہے قل ہو اللہ واحد ہر رکعت میں یہ حدیث شریف ہے کیا. کہیں ہاں حدیث شریف ہے. میں پھر ہم لوگ کیوں نہیں کرتے. کہنے لگی اس وجہ سے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعامل اس پر نہیں تھا. کسوٹی وہاں ہے کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث شریف کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سمجھنے والے ہیں. اب اس سے آپ بہت کچھ نکال سکتے ہیں نتائج کہ عبادات میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کو کسوٹی انہوں نے کیا بس ویسے ہی کر. عبادات میں نماز ہے حج ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے اعتکاف ہے اور جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں دین علم دین کا سیکھنا سکھانا ہے مسجد ہے مسجد کے انتظامات ہیں تبلیغ دین ہے سب کچھ اس میں شامل ہے. کیوں تبلیغ دین معاشرت میں ہے یا عبادات میں ہے یا قائد میں ہے یا معاملات میں ہے کہاں ڈالیں گے عبادات میں ڈالنا پڑے گا آپ کو. اب اس کے بعد تیسرا شعبہ معاملات کا ہے. پھر معاملات ہیں اب آپ اس میں لین دین ہے خرید و فروخت ہے. نکاح بھی ایک معاملہ ہے ملازمت بھی ایک معاملہ ہے کسی کو ملازم رکھا ایک معاملہ ہے طلاق ایک معاملہ ہے. جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور سمجھایا ہے اور بتایا ہے. وہاں بھی یہی شرط ہے بھائی اسلام تو نام ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھا. ہر معاملے میں دیکھو یہ معاملہ جو میں کر رہا ہوں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بھی اسی طرح کیا. وقت جائز ناجائز علماء کرام موجود ہیں وہ بتائیں گے آپ کو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی نہیں. معاملات میں نئی نئی چیزیں نکل آئیں تو وہ نئی نئی چیزیں نکل آئیں تو اس کے بارے میں مسئلہ پوچھ لیا جائے علماء کرام سے. جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہو گئیں جو معاملات ہو گئے اور جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اب ان میں اشتہار نہیں ہو سکتا. تو معاملات کو صاف کرنا معاملات میں سب سے زیادہ آج کل نازک چیز یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سود گھس جاتا ہے. اب بینکوں میں آپ جاتے ہیں اس سے تعاون ہو جاتا ہے. سود شدید ترین گناہ ہو اس کا ادنا حصہ بھی اتنا شدید ہے کہ وہ زبان پر لا نہیں سکتی سب کے سامنے. اب بتائیے کہ اگر سود کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ طریقہ تم نے نکال لیا بینک میں یہ طریقہ کس طرح سے حلال ہے اور دوسرے علماء کہیں کہ یہ طریقہ حرام ہے یہ سود ہی ہے تو کیا کرنا چاہیے. بچنا چاہیے سود تو بہت ہی خراب چیز ہے. تو معاملات میں معاملات میں حلال حرام کی تمیز ضروری ہے, اور معاملات میں بھی جتنا ہو سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, جہاں پہ مجبور ہو جائے تو جائز ناجائز پوچھ لیں. لیکن سود جیسے معاملے میں جب تک متفق علیہ فتویٰ نہ ہو سود کی طرف نہ جائے, خطرہ ہے سود میں مبتلا ہو جانے کا. سود میں مبتلا جو ہوگا تو اس کا تو انجام ہی خراب ہوتا ہے. اور پھر چوتھا شعبہ ایک اور ہے, وہ ہے معاشرت کا. اس میں گھر میں رہنا سہنا چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, گھر کے انتظام, دوستوں سے ملنا, بیوی سے ملنا, بچوں سے ملنا, رہنا سہنا, یہ سب کچھ شامل. تو یہ معاشرت بھی بہت اہم ہے کہ اسلامی ہو, یہ بھی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. معاشرت میں ہی پردہ ہے, پردہ اسلامی معاشرت کا طرح امتیاز ہے, بہت بڑی چیز, اس کو اڑا دیا ہے. اسی معاشرت میں شادیاں ہیں, شادی کا کیا حاصل کیا, شادی کی دعوتیں وغیرہ کرتے ہیں, معاشرت کو خراب کیا. پھر گھروں میں ٹی وی گھس گیا, یہ معاشرت ہے, یہ تو ایک طریقہ ہے. کفار کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, فساد کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ نے گھر کی طریقے لگائی ہوئی ہے. فاسق کی تعریف کوئی کرتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ پہ اصرار کرے, جو گناہ کو چھوڑے نہیں, جو گناہ کو چھوڑے نہیں اصرار کرے اس کو فاسق کہتے ہیں. تو یہ جو معاشرت ہماری ہے خود ساختی ہے کہ نہیں, تو یہ تو دین کے تمام شعبوں میں ہماری غلطیاں ہیں, اور ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ تمام شعبوں میں علم حاصل کرنا ہے ضروری, جس سے پتہ چل جائے کہ کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا سنت ہے, کیا سنت کے خلاف ہے. اور اس کے بعد عمل اصل چیز ہے, علم خود مقصود نہیں. اصل چیز تو مقصود, اصل مقصود تو عمل ہے, تو وہ عمل کہاں ہے؟ عمل کی کوشش کرنی چاہیے. باقی انشاءاللہ کل اس کر لیں گے. وہ پانچواں شعبہ ہے جو سب سے اہم ہے, اور جو اصل وجہ ہے اس وعظ کی, وہ ہے اخلاق. توفیق عطا فرمائے ہم سب کو کہ دین کے پانچوں شعبوں پر پورا پورا عمل ہو جائے.